اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی، اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی، جان تھی ایک سو وہ بھی دے دی، جان تھی ایک سو وہ بھی دے دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی، ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا، جھنگ والے نے بتایا پر زبان جرت، زندگی کیا ہے تمنائے شہادت کرنا، اس نے جو لفظ سر سینے سہارا لکھا، اس نے جو لفظ سر سینے سہارا لکھا، مٹ سکے گا نہ ہواؤں سے کچھ ایسا لکھا، اس نے ایمان سے چمکتی ہوئی پیشانی پر خون سے اپنے صحابہ کا قصیدہ لکھا۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام علماء کرام، احمد پور شرقیہ ضلع بہاول پور کے غیور نوجوانوں اور دوستو، آج احمد پور کے اس عظیم الشان محمود پارک میں یہ تاریخ ساز اجتماع جو سپاہ صحابہ احمد پور شرقیہ کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے، اس پر مجھے بڑی مسرت ہے کہ ایک عرصہ پہلے میرے شہید قائد مولانا حق نواز کو یہاں جلسہ کرنے میں جو مشکلات پیش آئی تھیں، آج وہ اندھیریاں چھٹ چکی ہیں، آج سویرا طلوع ہو چکا ہے، آج ظلمت کفر سیما پا ہو چکی ہے، آج شب تیرا اوتار رخصت ہو چکی ہے، اور سپاہ صحابہ کے درخشندہ پروگرام کا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، چند سالوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور محض خالق حقیقی کے فضل و کرم سے جو کامیابیاں سپاہ صحابہ کو نصیب ہوئی ہیں، اس میں میرے سمیت پوری جماعت کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ محض مولانا حق نواز شہید کے خون کی برکت ہے۔ اور وہ چونکہ اپنے مشن میں سچے تھے، ان کی گونج میں صداقت تھی، ان کے پیکر میں اخلاص تھا، اور ان کے قلب و ذہن میں صحابہ سے والہانہ عشق تھا، اور اس کا نتیجہ آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ دنیا کے دو درجن ممالک میں سپاہ صحابہ قائم ہو چکی ہے، اور پاکستان کی کوئی تنظیم اس وقت ایسی نہیں ہے جس کے دفاتر دنیا کے دو درجن ممالک میں قائم ہو چکے ہیں۔ یہ پہلی جماعت ہے، اور آپ نے جنگ میں جو کامیابیاں دیکھی ہیں کہ پوری حکومت ایک طرف تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مولانا اعظم پارک صاحب کی شکل میں کامیابی نصیب فرمائی، اور اس کے بعد بلدیاتی، اس کے بعد صوبائی کا الیکشن کا معاملہ آیا تو حکومت ساری وہاں سے رخصت ہو گئی، بلکہ چھٹی پر چلی گئی، اور شدید ذہنی کوفت کے باوجود سارے وزراء وہاں سے رخصت ہو گئے، ہتھیار ڈال دیے، اور اللہ تعالیٰ نے حاجی عابد حسین کو، جو سپاہ صحابہ کے امیدوار میاں اقبال حسین شہید کے بھائی ہیں، ان کو وہاں بلا مقابلہ کامیاب کرایا، اور یہ پارلیمانی تاریخ کا پاکستان کی 44 سالہ تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ ایک جماعت ایک ایسا نمائندہ جو آزاد کھڑا ہے آزاد اور حکومت بھی موجود ہے اپوزیشن بھی موجود ہے اور آزاد ہو کر بلا مقابلہ کر رہا ہے یہ پاکستان کی 44 سالہ تاریخ کا پہلا واقعہ اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے سپاہ صحابہ کے حق میں لکھا اور حکمرانوں کو ان دو واقعات سے یہ نتیجہ اخذ کر لینا چاہیے کہ آئندہ الیکشن میں پورے ملک میں سپاہ صحابہ تمہارے ساتھ کیا کریں یہ نتیجہ حاصل کرنے میں تمہیں کوئی دشواری نہیں ہو ہماری اصل لڑائی حکومت کے ساتھ نہیں ہماری اصل لڑائی شیعہ کے ساتھ ٹھیک ہے اور وہ لڑائی کیوں ہے وہ کسی جائیداد کی وجہ سے نہیں زمین کا کوئی جھگڑا نہیں کاروبار کی کوئی شراکت کا معاملہ نہیں شیعہ نے کوئی ہماری ذات پر حملہ نہیں کیا شیعہ نے صحابہ کرام کو گالیاں دی ہمارا یہ نہیں چند دن پہلے کی بات ہے پاکستان کی حکومت کے ایک اعلی افسر نے مجھے ٹیلی فون پر یہ کہا کہ ایرانی حکومت کا ایک احتجاجی مراسلہ آپ کے نام وزارت خارجہ نے کیا اور ایرانی حکومت نے یہ مراسلہ بھیجا ہے کہ ایران کی پارلیمنٹ سپاہ صحابہ کے سرپرست ضیاء الرحمان فاروقی کی لاہور اور فیصل آباد کی 6 تقریریں زیر بحث ہیں اور ان کے ریکیسٹ وہاں سنائے گئے اور اس پر انہوں نے ایک احتجاجی مراسلہ پاکستان کی وزارت خارجہ کو دیکھا کہ یہ تقریریں پاکستان میں بند کی جائیں اور ضیاء الرحمان فاروقی کو اس پر مطلع کیا جائے کہ وہ اس قسم کی نفرت انگیز تقریریں میں نے اس پنجاب کے اعلی افسر سے کہا کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ذریعے سے جو پیغام آپ کو ایرانی حکومت نے بھیجا ہے میں اس کو وصول کروں گا لیکن ایک شرط کے ساتھ اگر آپ میری وہ شرط قبول کریں تو میں یہ پیغام وصول کرتا ہوں اگر نہیں میری شرط مانتے تو میں آپ کی بات ٹیلی فون پر بھی نہیں سنتا تو اس اعلی افسر نے کہا کہ آپ کی جو بھی شرط ہے آپ بتائیں ہم آپ کا پیغام بھی وہاں پہنچا دیں چنانچہ میں اگلے دن اس کے پاس چلا گیا لاہور میں اور میں نے اسے کہا کہ آپ ایران کی بات مجھ تک پہنچاتے ہیں آپ میری بات ایران تک کیوں نہیں پہنچاتے انہوں نے کہا آپ کی کیا بات ہے تو میں خمینی کی ساری کتابیں وہاں لے گیا اور جو مراسلہ انہوں نے مجھے بھیجا تھا اس کے جواب میں میں نے بھی ایک مراسلہ ایرانی حکومت اور ایرانی پارلیمنٹ کے نام بھیجا اور اس مراسلے کے الفاظ خلافت راشدہ کے رسالے کے آئندہ شمارے میں انشاءاللہ چھپ جائے میں نے اس مراسلے میں لکھا کہ پاکستان میں جو ہماری تقاریر ہیں وہ تقاریر خمینی اور شیعہ کی تحریروں کے رد عمل کے طور پر اگر ایرانی حکومت یہ چاہتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس کے خلاف کوئی بات ایسی ہم نہ کریں تو اس کے لیے ایک شرط ہے کہ ایران کی پوری حکومت خمینی کی ان ساری کتابوں سے دستبرداری کا اعلان کر کے کہے کہ یہ ساری تحریریں غلط اور صحابہ کے بارے میں اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کرے اور اعلان کرے کہ خمینی نے ابو بکر عمر عثمان کو جو اپنی کتابوں میں کافر و مرتد لکھا ہے یہ غلط لکھا ہے ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے اگر یہ بات ایران کی حکومت میری تسلیم کرے گی اور اس پر ایرانی حکومت مجھے یقین دلائے تو ہم اپنے موقف پہ غور کریں گے اور اگر آپ میری اس بات پہ غور نہیں کرتے ہو تو پھر وہ خمینی قبر سے بھی دوبارہ نکل کر آ جائے ہمیں دنیا کی کوئی طاقت اپنے موقف سے روک نہیں سکتی توجہ کی ضرورت ہے شیعہ کے ساتھ امت مسلمہ کا اختلاف کن وجوہات پر اس کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ سنتے رہے لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ انتہائی اختصار کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ آپ کے سامنے شیعہ اور مسلمانوں کے اصل اختلاف کا ذکر کروں تاکہ جڑ کا پتہ چلے کہ اصل اختلاف امت مسلمہ اور شیعہ میں کیا ہے کوئی کہتا ہے تازیہ پر اختلاف ہے ہم تازیہ نہیں نکالتے شیعہ تازیہ نکالتے کوئی کہتا ہے متی پر اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے جلوس پر اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے صحابہ پر اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ ماتم پر اختلاف ہے۔ تو میں آپ کی معلومات کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شیعہ کے ساتھ ان ساری باتوں میں کسی بات پر بھی اصل اختلاف نہیں۔ اصل اختلاف شیعہ کے ساتھ مسلمانوں کا صحابہ پر بھی نہیں، یہ بھی بات یاد ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ شیعہ کا اصل اختلاف جس بنیاد پر ہے، اگر وہ سمجھ میں آ جائے تو سارا شیعہ مذہب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ شیعہ کے ساتھ مسلمانوں کا اصل اختلاف ہے نظریہ امامت کا۔ کس مسئلے پر؟ مسلمانوں کے ساتھ شیعہ کا اصل اختلاف کس پر ہے؟ نظریہ امامت پر ہے۔ شیعہ کے ساتھ مسلمانوں کا اصل اختلاف نظریہ امامت پر ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد امامت ہے، مسلمان کہتے ہیں رسول اللہ کے بعد خلافت۔ یہ دو بڑی بات، یہ جو سارا اختلاف ہے نا بات کا، یہ سب اسی نقطے کی وجہ سے۔ مسلمان کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کیا ہے؟ بلند آواز خلافت۔ شیعہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو لفظ خلافت اور امامت ہے اسی کے اندر کفر اور اسلام چھپا ہوا۔ اگر آپ غور کریں، ایک تو یہ ہے نا کہ میں امام ابو حنیفہ کو امام کہتا ہوں، امام شافعی کو امام کہتا ہوں، وہ امام اور امامت ان کی اور، جو امامت شیعہ کے نقطہ نظر سے ہے وہ بالکل اور۔ امام ابو حنیفہ کو ایک فن کا امام کہتے ہیں، یہ فقہ کا امام ہے۔ کوئی آدمی ایک فن میں ماہر ہو تو اسے کہتے ہیں یہ فلاں فن کا امام، یہ کفر نہیں۔ شیعہ کے نزدیک نظریہ امامت بالکل اور چیز ہے۔ لفظ پہ غور کریں، امامت کا معنی ہے آگے ہونا، امامت کا معنی ہے، اور خلافت کا معنی ہے پیچھے ہونا۔ تو شیعہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد آگے ہونا ہے، مسلمان کہتے ہیں پیچھے ہونا ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ شیعہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد آگے ہونا، ہم کہتے ہیں پیچھے ہونا۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ نبی کے بعد آگے ہونا چاہیے یا پیچھے ہونا چاہیے۔ تو شیعہ کہتے ہیں کہ آگے ہونا، ہم کہتے ہیں پیچھے ہونا۔ امامت کا معنی آگے ہونا، خلافت کا معنی پیچھے ہونا۔ امام کہتے ہیں آگے ہونے اور خلیفہ کہتے ہیں پیچھے ہونے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ امام نبی کے بعد امام ہے، میں کہتا ہوں نبی کے بعد خلیفہ ہے۔ شیعہ کے نزدیک امامت کا تصور یہ ہے کہ 124,000 انبیاء اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس کو 12 اماموں نے پائے۔ شیعہ کے نزدیک امام کا رتبہ انبیاء سے اونچا ہے۔ شیعہ کے نزدیک امام جو ہے وہ معصوم عن الخطا، معمور بن اللہ ہے، اس پر وحی اترتی، وہ ماں کے رحم سے اس جگہ سے پیدا نہیں ہوتا جس سے عام دنیا پیدا ہو، بلکہ وہ پسلی سے پیدا ہو۔ اسی طرح اور بھی بڑی شرائط ہے۔ شیعہ کے نزدیک امام جو ہوتا ہے وہ ماں کانا ماں یقون کا علم رکھتا ہے، یعنی پوری دنیا کے ذرے ذرے سے واقف ہوتا ہے، اس کے اندر تمام خدائی اوصاف ہوتے ہیں امام کے، یہ شیعہ کا رکھتا ہے۔ یہ جو نظریہ امامت ہے اس پر ہے شیعہ سے اصل اختلاف۔ مسلمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد خلافت ہے اور شیعہ کہتے ہیں امام۔ اب آپ دیکھیں کہ شیعہ سے جب ہم نے یہ کہا کہ تمہارے نزدیک رسول اللہ کے بعد امامت ہے، تو امامت کا کوئی، امامت کی کوئی دلیل پیش کریں کہ رسول اللہ کے بعد اگر امامت ہے تو اس پر کوئی دلیل لائے، تو شیعہ اس پر دلیل نہیں لا سکا۔ دیکھیں نماز، روزہ، حج، زکات، یہ ارکان اسلام ہے، تو ارکان اسلام کا معنی یہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہو، نص قطعی میں ہو، وہ ارکان اسلام ہے۔ تو شیعہ کے نزدیک امامت بھی رکن اسلام اور اصل اسلام ہے، تو جب اصل اسلام ہے تو اس کا ذکر بھی تو قرآن میں ہونا چاہیے۔ اگر رکن اسلام ہے تو امامت کا ذکر قرآن میں ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ لیکن پورے قرآن میں ایک جگہ بھی شیعہ کے نقطۂ نظر کے مطابق امامت کا ذکر نہیں، ایک جگہ۔ اچھا، 10 لاکھ پیغمبر کی احادیث ہے، کوئی ایک حدیث بھی شیعہ کے نظریے امامت کی تائید نہیں کرتی۔ 144,000 صحابہ ہیں، ایک صحابی بھی شیعہ کے نظریے امامت کی تائید نہیں کرتا۔ اب جس وقت شیعہ نے یہ دیکھا کہ کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے بھی امامت کی تائید نہیں ہوئی، قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، اس سے بھی امامت کی تائید نہیں ہوئی، 144,000 صحابہ ہیں، اس سے بھی امامت کی تائید نہیں ہوئی، 10 لاکھ پیغمبر کی احادیث ہیں، ان سے بھی امامت کی تائید نہیں ہوئی، تو شیعہ نے اس امامت کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ عقیدہ گھڑا
کہ کلمہ طیبہ کی جو دو جز ہیں یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ کلمہ طیبہ اصل میں یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل. یہ جو علی ولی اللہ کا لفظ ہے یہ شیعہ نے اپنی امامت کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اپنے پاس سے کرا ہے. تو گویا کہ امت مسلمہ کا شیعہ سے اصل اختلاف امامت پر ہے. جب امامت سے پورے قرآن میں کوئی دلیل نہ ملی تو محمد مصطفیٰ کے سب سے پہلے کلمے کو بدل دیا گیا اور کلمے کے پانچ جز بنا دیے. حالانکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک ہر پیغمبر کا کلمہ دو جزوں پر مشتمل تھا، محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی دو جزوں پر مشتمل تھا. آدم کا کلمہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، نوح کا کلمہ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمے کے سوا دو جز نہیں ہوئے، کلمے کے ڈھائی جز نہیں ہوئے، کلمے کے پونے دو جز نہیں ہوئے، کلمے کے صرف دو جز رہے. لیکن شیعہ نے اپنی امامت کو ثابت کرنے کے لیے اسلام کی بنیاد کو بدل دیا، اسلام کی جڑ کو بدل دیا، اسلام کی سند کو بدل دیا، اسلام کی اساس کو تبدیل کر دیا. اسلام کی اساس کلمہ طیبہ تھی، اپنے غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے کلمے پہ حملہ کیا. اور مسلمانوں یہودیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، ایک جز یہودیوں نے بدلا. میں نے بھی کہا کافر یہودی، تو نے بھی کہا یہودی کافر. جس نے کلمے کا ایک جز آج کے دور میں تبدیل کر دیا وہ کافر ٹھہرا، جس نے تین جز اپنے پاس سے ملا لیے وہ مسلمان کیسے تھے.
بھائی ناروں کی بجائے میری بات توجہ سے سمجھو، جب میری بات سمجھ میں آ گئی تو پھر آپ کتنے مرضی نعرے لگائیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ ہے تو بچوں، کلمے کے کتنے جز ہیں؟ کلمے کے کتنے جز ہیں؟ تو سب سے پہلے کلمے کو تبدیل دنیا میں کس نے کیا؟ شیعہ نے. یہودیوں نے نہیں کلمہ بدلا، عیسائیوں نے نہیں کلمہ بدلا، ہندوؤں نے نہیں کلمہ بدلا، صابیوں نے نہیں کلمہ بدلا. سب سے پہلے اسلام کی بنیاد کو تبدیل کرنے والا شیعہ.
مجھے یہ تو بتاؤ، آپ یہ کہو کہ اندھیرا بھی ٹھیک ہے، سویرا بھی ٹھیک ہے، رات بھی ٹھیک ہے، دن بھی ٹھیک ہے، برائی بھی ٹھیک ہے، اچھائی بھی ٹھیک ہے، نیکی بھی ٹھیک ہے، بدی بھی ٹھیک ہے، کلمے کے دو جز بھی ٹھیک ہیں، کلمے کے پانچ جز بھی ٹھیک ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، کفر کسے کہتے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح کہ کلمے کے دو جز ٹھیک ہیں؟ بلند آواز. تو پھر پانچ کیا؟ چودھریوں مولویوں پیرو شیعہ کو مسلمان کہہ کر رشتے کرنے والوں مجھے بتاؤ، محمد کے کلمے کے دو جز ہیں، حبشے نے حبشے کے بلال نے تبتی ریت پر لٹ کر جو کلمہ پڑھا وہ تو دو جزوں پر مشتمل تھا، سمیہ نے دو ٹکڑے اپنے جسم کے ٹکڑے جس کلمے کے لیے کرائے وہ تو دو جزوں پر مشتمل تھا، سریرہ نے جس کے لیے آنکھیں نکلوائیں وہ تو دو جزوں پر مشتمل تھا، فرحان کی چوٹی پہ محمد مصطفیٰ نے جس کلمے کا اعلان کیا وہ تو دو جزوں پر مشتمل تھا، علی نے جو کلمہ پڑھا وہ دو چیزوں پر مشتمل تھا، حسن نے کلمہ پڑھا، حسین نے کلمہ پڑھا، امام باقر نے کلمہ پڑھا، جعفر صادق نے کلمہ پڑھا، تقی علی نے کلمہ پڑھا، نقی علی نے کلمہ پڑھا، حسن عسکری نے کلمہ پڑھا، موسیٰ کاظم نے کلمہ پڑھا، رضا کاظم نے کلمہ پڑھا. بتاؤ پوری دنیا میں کسی شخص نے کلمے کے پانچ جز نہیں کیے، تم کیسی بات کرتے ہو کہ کلمے کے دو جز قرآن میں، کلمے کے دو جز حدیث میں، کلمے کے دو جز صحابہ میں؟ لیکن شیعہ دنیا کا وہ کافر ہے جس نے سب سے پہلے اسلام کی جڑ پہ کلہاڑا مار کر تیرے کلمے کی، تیرے اسلام کی اساس کو بدل دیا. تو دو جز پڑھتا ہے تو بھی مسلمان، شیعہ پانچ پڑھتے ہیں تب بھی مسلمان، کیا بات ہے؟ کفر کسے کہتے ہیں؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ شیعہ نے محمد کے دین کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے اسلام کی جڑ کو کسے کاٹا؟ میں نے کہا بتاؤ امامت کا نظریہ کہاں سے نکلا ہے؟ تو جب دلیل نہ ملی تو نبی کا کلمہ بدل گیا، اور جب کلمہ تبدیل کرنے کے بعد بھی بات نہ بنی تو شیعہ نے قرآن کی تحریف کا کیا. الف الحمد سے لے کر والناس تک امامت کا ذکر کہیں نہیں، علی کا ذکر کہیں نہیں، شیعہ کے عقیدے کا ذکر کہیں نہیں. تو شیعہ نے عقیدہ یہ گھڑا کہ اصلی قرآن کی آیتیں 17,000 تھیں، یہ قرآن 6,666 آیتوں والا، اگر یہ اصلی ہوتا اس میں علی کا بھی نام ہوتا، اصلی ہوتا حسن و حسین کا بھی نام ہوتا. اپنے غلط عقیدے کو گھڑنے کے لیے محمد کے قرآن کو بدلا. اگر شیعہ 14 سال سے مسلمان مملکتوں میں فریب کر کے داخل رہا، میرا کیا قصور ہے؟ مسلمان لڑکیوں سے شادی کرتا رہا، میرا کیا قصور ہے؟ جھوٹ بک کے تکیا کر کے سنی بنا رہا، میرا کیا قصور ہے؟ ارے بتا تو صحیح، فیصلہ تو مسئلے پر ہوتا ہے، فیصلہ تو دین پر ہوتا ہے، یہ فیصلہ تو نے اس میدان سے کر کے اٹھنا ہے کہ جو 2 جز پڑے وہ بھی مسلمان، جو 5 پڑے وہ بھی مسلمان، یا تو کافر یا شیعہ کافر؟ سب سے پہلے شیعہ نے کلمہ بدلا، شیعہ نے، اور جب کلمہ بدل کر بھی بات نہ بنی تو پھر قرآن بدلا، پھر کیا بدلا؟ پھر قرآن بدلا، اور جب قرآن بدل کر بھی بات نہ بنی تو شیعہ نے نبوت کا مرتبہ بدلا، نبوت کا مرتبہ بدلا۔ آئے گے یہودیوں سے نہ ہوا، یہ عیسائیوں سے نہ ہوا، یہ ہندوؤں سے نہ ہوا، اور میں کہتا ہوں اصول کافی اٹھاؤ، شیعہ نے تو خدا کے بارے میں یہ عقیدہ لکھا کہ اللہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ حکمرانوں ہمارے موقف کو سمجھو، ہماری بات سمجھو، اخباری کے اخبار کے نمائندوں، ڈپٹی کمشنروں، ایس پی او، دانشوروں، وکیلوں، آؤ جوری بٹھاؤ، عدالت لگاؤ، کچہری لگاؤ، میرا موقف بھی سنو، شیعہ کا موقف بھی سنو۔ میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس کچہری کا ذکر کرتا ہوں جو 5 مرتبہ ہو چکی ہے، لیکن کوئی شیعہ ہمارے مقابلے میں اللہ کی توفیق سے نہیں آتا۔ میرے بھائیو، شیعہ نے عقیدہ امامت کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کیا؟ پھر کیا کیا؟ پھر کیا کیا؟ نبوت کا درجہ بدلا، بلکہ عقیدہ یہ رکھا، اصول کافی بھی۔ یہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر میں احمد بشرکیہ کے کسی مراسی شیعہ کی کتاب کا حوالہ دوں تو لاہور کا شیعہ کہے گا میں نہیں مانتا، ٹھیک ہے؟ اگر بہاولپور کے کسی شیعہ کی کتاب کا حوالہ دوں تو کراچی کا شیعہ کہے گا میں نہیں مانتا۔ تو میں ایسی کتاب کا حوالہ کیوں نہ دوں پوری دنیا کا شیعہ جس سے انکار نہیں کرے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے ایسی کتاب کا حوالہ دینا چاہیے کہ جس کے بغیر شیعہ مذہب کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ میں ایسی کتاب کا، مسلمانوں کی کتابیں قرآن کے بعد کتنی ہیں؟ 6 کتنی ہیں؟ جن کو کہتے ہیں سیاست، کیا کہتے ہیں؟ تو شیعہ کی بھی اسی طرح اصول کی 4 کتابیں، جن کو شیعہ اصول اربع یا سیاہ اربع، یعنی شیعہ کی اصول حدیث کی 4 کتابیں، لبنان کا شیعہ ہو، ایران کا شیعہ ہو، افغانستان کا شیعہ ہو، پاکستان کا شیعہ ہو، عرب کا شیعہ ہو، کوئی دنیا کا شیعہ ان 4 کتابوں کی صفات سے انکار نہیں کر سکتا۔ 4 کتابیں اتھینٹک اور بنیاد مستند، ان 4 کتابوں کا نام آپ نوٹ کریں، ان پہ غور کریں تو وہ شیعہ کی بنیادی کتاب۔ اگر میں کسی ذاکر، کسی مولوی، کسی آج کے خطیب، بلکہ خمینی کا بھی حوالہ دیتا ہوں تو کئی شیعہ خمینی کو بھی نہیں مانتے، لبنان کا شیعہ ہے، اس طرح سعودی عرب میں کئی شیعہ خمینی کو نہیں مانتا، لیکن میں جن کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں اس کو پوری دنیا کا شیعہ تسلیم۔ پہلی کتاب کا نام ہے الجامع الکافی، کیا نام؟ پہلی کتاب کا کیا نام ہے؟ الجامع الکافی، مصنف کا نام ہے محمد بن یعقوب کلین، پہلی کتاب یہ۔ دوسری کتاب کا نام ہے تہذیب الاحکام، تیسری کتاب کا نام ہے ملا یحذرہ الفقیہ، چوتھی کتاب کا نام ہے الاستدلال۔ یہ 4 شیعہ مذہب کی بنیادی کتاب۔ جامع الکافی جو ہے اس کے 3 حصے، پہلے حصے کا نام ہے اصول کافی، جس کی 2 جلدیں، جس میں شیعہ کے عقائد درج ہیں۔ دوسرے حصے کا نام ہے روض فروع کافی، جس کی 5 جلدیں، فروع کافی کی کتنے جلدیں، جس کے اندر شیعہ کے مسائل درج ہیں، جس طرح ہمارے ہاں بیشتی زیور وغیرہ۔ تیسرے حصے کا نام ہے روضۃ الکافی، جس میں شیعہ کے 12 اماموں کے حالات، کتاب ایک الجامع الکافی۔ اس الجامع الکافی میں یہ ساری باتیں موجود ہیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شیعہ نے کتاب الایمان میں باب الوعدا محمد بن یعقوب کلینی نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی کبھی وعدہ ہو جاتا ہے، تو امام سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو وعدہ کیسے ہوتا ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کو وعدہ ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ کرتے ہیں اور بعد میں اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ رحمان اصدق من اللہ قیلا، کہ اللہ سے زیادہ سچا دنیا میں کوئی، اللہ کا وعدہ۔ لیکن اصول کافی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی کبھی وعدہ ہو۔ تو مثال سے امام جعفر محمد بن یعقوب کلینی نے کہا کہ دیکھیے امام جعفر صادق نے سب سے پہلے فیصلہ یہ کیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنا جانشین بنائے، لیکن بعد میں اسماعیل کی بجائے موسیٰ کاظم کو جانشین بنا دیا. تو بھی فیصلہ تو امام نے کیا اسماعیل کا، بنا دیا موسیٰ کاظم کو. کیوں؟ کہ اسماعیل فوت ہو گیا تھا، امام کو تو غیب کا علم ہوتا ہے، اس لیے اس کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ یہ مر جائے گا. تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ ایسا کیوں کیا؟ تو امام نے کہا کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی کبھی بادار ہو جاتا ہے، یعنی اللہ پہلے اور فیصلہ کرتا ہے بعد میں اور فیصلہ. تو امام سے پوچھا گیا امام جعفر صادق سے کہ یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو غلط. تو جواب میں امام نے کہا کہ یہ چاہے جھوٹ ہو، لیکن 1,24,000 انبیاء میں کسی نبی کو اس وقت تک نبوت نہیں ملی جب تک اس کا بادا پر ایمان نہیں ہوا. کہ ہر نبی کا ایمان بادا پر ہوا تب اسے نبوت. یہ کتاب باب البادا میں یہ عبارت موجود ہے. تو اب دیکھیے شیعہ مذہب کی اصولی 4 کتابیں، یہی اصول کافی جس کے اندر باب البادا کے اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے. اسی اصول کافی میں کہ قرآن پاک کے بارے میں کہ یہ قرآن پاک جو موجودہ ہے یہ تبدیل کر دیا گیا ہے، خلفاء نے اس کو تبدیل کر دیا. اصلی قرآن کی آیتیں 17,000، اصلی قرآن کی آیتیں 17,000 ہیں جو سورہ من رہا غار میں موجود ہیں. تو یہ قرآن بھی تحریف شدہ. اور تیسرا عقیدہ اسی اصول کافی میں کہ رتبہ امامت برتر از نبوت اصل، کہ امامت کا رتبہ نبوت سے بلند ہے، یہ اصول کافی میں ہے. اور اسی کتاب اصول کافی میں ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد 1,43,000 تمام صحابہ کافر اور مرتد ہو گئے. اس کتاب کے اندر بڑی وضاحت کتاب کی عبارت پر اصول کافی، یعنی کوئی عام کتاب نہیں، شیعہ مذہب کی وہ کتاب جس کو شیعہ کے نزدیک سب سے اونچا درجہ حاصل ہے، جس طرح مسلمانوں کے نزدیک بخاری شریف کا، اسی طرح شیعہ کے نزدیک اصول کافی کا درجہ وہی، اس میں یہ عبارتیں ہوتی. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ شیعہ کے نزدیک، اسی طرح شیعہ کے نزدیک اصول کافی کا درجہ وہی، اس میں یہ عبارتیں ہوتی. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ شیعہ کے نزدیک امامت نبوت کے بعد امامت، تو امامت کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے شیعہ نے کلمے کو تبدیل کیا، پھر قرآن کی تبدیلی کا قول کیا، پھر نبوت کے مرتبے کی تبدیلی کا قول کیا، اور پھر بھی جب بات نہ بنی تو پھر شیعہ نے بڑی 1,44,000 باقی صحابہ نے بیان کیوں نہیں کیا؟ تو عقیدہ یہ گھڑ دیا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد کیونکہ سارے کافر ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے یہ عقیدہ نہیں گھڑا، اس بات کی وضاحت نہیں کی، بلکہ پیغمبر کی وفات کے بعد سارے لوگ کافر ہو گئے تھے، اسی لیے تمام لوگوں کو قیامت کے دن سزا ملے گی، عذاب ملے گا، جہنم ملے گی. یہ بات کتاب باب البادا میں موجود ہے. اور اس کا اور اسی اصول کافی میں ایک کتاب الرجت ہے. توجہ کیجیے، شیعہ اس عقیدہ امامت میں کس قدر غالی ہے، کس قدر متاثر ہے کہ باب البادا سے آگے ایک عقیدہ رجت لکھا گیا جس کو خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار میں جس کا ذکر کیا، الحکومت الاسلامیہ میں جس کا ذکر کیا، اور اس باب کا نام رکھا باب عقیدہ اور عقیدت الرجت، رجت کا باب. رجت کا کیا معنی؟ جس طرح شیعہ کے نزدیک امامت اصول دین میں سے ہے، اسی طرح شیعہ کے نزدیک رجت بھی اصول دین میں سے ہے. رجت کا معنی یہ ہے کہ امام جب چاہے جس کو چاہے قبر سے نکال سکتا ہے، قیامت سے پہلے بھی نکال سکتا ہے، قیامت سے پہلے بھی زندہ کر سکتا ہے. چنانچہ محمد بن یعقوب کلینی نے لکھا اور خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار کے اندر یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی. اور اسی طرح حق الیقین نے 285 صفحے پر جلد 2 پہ محمد اللہ باقر مجلسی نے لکھا کہ ایک جس وقت امام مہدی آئیں گے، امام مہدی یہ سزا تمام خلفاء کو دینا چاہیں گے کہ انہوں نے عقیدہ امامت کو پوری دنیا میں فروغ کیوں نہیں دیا. تو محمد بن یعقوب کلینی کا نام لیوا ملا باقر مجلسی کہتا ہے حق الیقین جلد 285 صفحے پہ کہ امام مہدی قرب قیامت کے ہمیں آئیں گے اور رسول اللہ اور خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، پھر پیغمبر کے روضے پر مدینہ منورہ چلے جائیں گے، حضور کے روضے سے باہر دور کھڑے ہو کر لوگوں سے کہیں گے کہ پیغمبر کے روضے میں رسول اللہ کے علاوہ دو اور قبریں کس کی ہیں؟ لوگ کہیں گے ایک ابو بکر کی قبر ہے، ایک عمر کی قبر ہے. وہ کہے گا امام محمد بن یعقوب کلینی کہتا ہے کہ امام جعفر سے روایت کر کے کہتا ہے کہ امام جعفر یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کہے گا کہ جناب یہ تو بہت بڑا ظلم ہوا، یہ تو بہت بڑی زیادتی ہوئی، ایسی زیادتی تو دنیا میں پہلے کبھی نہیں ہوئی کہ رسول اللہ کے ساتھ ابو بکر و عمر کو کیوں رکھا گیا. اس کے بعد امام مہدی آگے بڑھے گا، پیغمبر کے
دروازے کے باہر کھڑا ہو جائے گا, لوگوں سے کہے گا ادھر آؤ مدینے کے لوگوں, بتاؤ ابو بکر عمر نبی کے روضے میں کیوں دفن کیے گئے؟ لوگ کہیں گے یہ نبی کے صحابی تھے, یہ نبی کے رشتے دار تھے, یہ پیغمبر کے خلفاء تھے, اس لیے نبی کے روضے میں دفن کیا گیا. وہ ملعون کہتا ہے, امام مہدی آگے بڑھ کر کہے گا دنیا میں یہ سب سے بڑا ظلم ہوا, یہ سب سے بڑی زیادتی ہوئی. اس کے بعد امام مہدی پیغمبر کے روضے کی دیوار توڑ دے گا, توڑ کر اندر داخل ہو جائے گا, ابو بکر عمر کی قبروں کو اکھیڑے گا. ابو بکر عمر کو کی قبروں کو جب اکھیڑے گا, ابو بکر عمر کے جسموں سے کفن اسی طرح تر و تازہ ہوگا. لوگ کہیں گے دیکھو ابو بکر بھی سچا تھا, عمر بھی سچا تھا, اس لیے ان کے کفن تر و تازہ ہیں. امام مہدی کہے گا نہیں, ان کے کفن اس لیے تر و تازہ ہیں کہ انہوں نے مجھے ابھی حساب دینا ہے, حساب دینے کے لیے خدا نے ان کو باقی رکھا ہے. وہ ملعون بکتا ہے, وہ ملعون کہتا ہے کہ ابو بکر عمر کو امام مہدی زندہ کرے گا اور زندہ کر کے کہے گا اے ابو بکر اے عمر, آج تک جتنی بدماشی دنیا میں ہوئی وہ تمہاری وجہ سے ہے, جتنی شراب پی گئی تمہاری وجہ سے ہے, جتنے زنا ہوئے وہ تمہاری وجہ سے ہے. اگر تم نبوت کے بعد امامت کو جاری رکھتے, نبوت کے بعد علی کو خلافت دے دیتے, امامت دے دیتے, اس کے بعد حسین کو دے دیتے, یہ زنا کبھی نہ ہوتے, یہ بدماشی کبھی نہ ہوتی. اس کے بعد وہ ابو اللہ باقر مدرسی ملعون کہتا ہے کہ امام مہدی ابو بکر عمر کو زندہ کر کے قبر سے نکالے گا, ان کے جسموں سے کپڑے اتار کر ان کو ننگا کر دے گا. ابو بکر عمر ہاتھ جوڑ کر کہیں گے کہ ہمیں معاف کر دے, لیکن وہ کہتا ہے امام معاف نہیں کرے گا, بلکہ صدیق عمر کو مدینہ کے چوک میں لٹکا کر ننگا کر کے ان کے جسم پہ کوڑے برسائے گا, کوڑے برستے رہیں گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی. احمد پور شرقیہ کے مسلمانوں یہ کتاب ایران سے چھپی پاکستان میں آئی, آئے میں سنی میں بھی زندہ تو بھی زندہ, ملک بھی سنیوں کا. آئے صدیق نے پیغمبر کے لیے بیٹی دی, صدیق نے نبوت کے لیے سب کچھ لٹایا, آج 1400 سال کے بعد یہ کتاب چھپے میں چپ کر جاؤں, یہ کتاب چھپے تو خاموش ہو جائے, یہ کتاب چھپے میں خاموش ہو جاؤں, میں تخت دار پہ چڑھ سکتا ہوں, اس بدماشی پہ خاموش نہیں رہتا. اس بدماشی کے بعد بات خاموشی ہو سکتی ہے؟ بلند آواز سے آپ کو معلوم ہوا کہ شیعہ کے ساتھ امت مسلمہ کا کیا اختلاف پتا چلا ہے؟ کس بات پہ اختلاف؟ امامت پہ. شیعہ نے امامت کو ثابت کرنے کے لیے پیغمبر کے دین کی جڑوں کو اکھیڑا. اور اگر ایک آدمی کہتا ہے جی پہلے تم شیعہ کو اس طرح کافر نہیں کہتے, کافر کافر کا نعرہ نہیں لگتا, اور اب تو بڑا نعرہ لگتا, اس وقت یہ دین نہیں تھا, یہ بڑا سوال ہے. آج سے 10 سال پہلے یہ نعرہ نہیں تھا, آج یہ نعرہ کیا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ آج سے 10-12 سال پہلے خمینی جیسی ملعون حکومت بھی کوئی نہیں تھی. اس نے کہا وہ کتابیں تو تھیں. میں نے کہا ان کتابوں کو حکومت کی سطح پر شائع نہیں کیا گیا. میں آج تسلیم کرتا ہوں کہ یہ کافر کافر کا جو نعرہ ہے یہ قرآن میں نہیں, حدیث میں نہیں, اس کا حکم رسول اللہ نے نہیں کیا کہ اس طرح کا نعرہ لگاؤ. لیکن میرے بھائیوں مجھے بتاؤ, مجھے راستہ تو بتاؤ, میری ماں عائشہ کو طوائفہ لکھا جائے, میرے باپ ابو بکر کو بدماش کہا جائے, حکومت میری بات نہ سنے, حکمران مجھے دیوانہ کہے, سیاستدان دہشت گرد کہے, سیاستدان تقریب دار کہے, میں وویلا کیسے کروں, میں احتجاج کیسے کروں, میں چیخیں کیسے ماروں؟ یہ کافر کافر کا نعرہ میرا دکھ ہے, میرا کرب ہے, میرا وویلا ہے, میری چیخ و پکار ہے, میری لجاجت ہے, میرا رونا ہے, جو ماں کی عزت کے لیے ہے, ابو بکر کی آبرو کے لیے. شیو احمد پور شرقیہ کے شیو, تمہیں تکلیف ہوتی ہے جب تم کافر کا نعرہ سنتے ہو؟ ہائے مجھے کتنی تکلیف ہوگی جب میں صدیق کو کافر لکھا ہوا دیکھتا ہوں. تمہیں تکلیف ہے کہ میں نے تجھے کافر کہا؟ تم کس بات کی لولی ہو کہ تمہیں کافر کہا جائے؟ تم تو غیر مسلمہ لوگ. ابو بکر تو وہ مسلمہ شخصیت ہے, عمر تو وہ مسلمہ شخصیت ہے کہ جس کو عیسائیوں نے, جی ویلز نے دی ہنڈرڈ نامی کتاب امریکہ میں لکھی اور 6 نمبر فاروق اعظم کا لکھا. وہ عیسائیوں نے بھی جس عمر کی تعریف کی, خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار, احمد پور شرقیہ کے شیو تم بھی سنو, دانشورو تم بھی سنو, کیا اختلاف ہے ہمارا؟ میری جماعت کا ایک 8 سال کا بچہ
جب شیعہ کے کفر کا نعرہ لگاتا ہے تو چین بر جبی ہونے کی ضرورت نہیں، مجھ سے پوچھو کیوں نعرہ لگا، میں تمہارے دروازے پر تمہیں بتانے آیا ہوں کہ یہ نعرہ کیوں لگایا، یہ کیا ہے، یہ میری چیخو پکار، تیری ماں کو میں کنجری کہوں تو ذرا خاموش ہو کر تو دکھا، تیرے باپ کو میں کنجر کہوں تو چپ کر کے دکھا۔ ابو بکر صدیق کے نام لکھ کر کراچی سے ایک کتے نے، ایک بدماش نے اوپر ابو بکر کا نام، نیچے کتے کا فوٹو بنایا ہوا ہے، آئے کراچی سے کتاب چھپی اکبر شاہ نامی، اس بدماش نے کتاب چھاپی کہ اوپر ابو بکر کا نام نیچے کتے کا فوٹو، اگر قیامت کے دن صدیق اکبر نے تمہارا گریبان پکڑ لیا، ہائے میں نے تو بیٹی بھی رسول اللہ کے قدموں پہ لٹا دی تھی، میں نے تو ساری دولت رسول اللہ کے قدموں پہ لٹا دی تھی، لیکن 1400 سال کے بعد آج رسول اللہ کے اس خلیفہ کو ہائے گالیاں دی جائیں اور کتے کا نام لکھ کر اس کا نام لکھا جائے، اور مولویوں کیسے چپ کر گئے تھے، پیروں کیسے خاموش ہو گئے تھے، چودھریوں کیسے چپ کر گئے تھے، تمہاری عزتیں محفوظ تھی، تمہیں کسی نے کچھ نہیں کہا، تاجروں تمہاری دکانیں محفوظ ہیں، مولویوں تمہارے مدرسے محفوظ ہیں، پیرو تمہاری خانقاہیں محفوظ ہیں، لیکن ایران کے بدماش نے ابو بکر کو کافر لکھا، چوکوں میں کتابیں پھیلا دی، تم سوئے رہے، عمر کو کافر لکھا، ملک میں کتابیں پھیلا دی، تم سوئے رہے، عثمان غنی کو پیغمبر نے یکے بات دیگرے دو بیٹیاں دی، خمینی نے کہا یہ بدکماش ہے، جس کو رسول اللہ بیٹیاں دے اسے بدکماش کہا جائے، تم خاموش ہو جاؤ، تمہارے کانوں میں جوں تک نہ رہ گئے، آئے آج میں تمہارے دروازے پہ آیا ہوں، آؤ سپاہی صحابہ کا ساتھ دو، ممبر بنو، فارم بھرو، پرچم تھامو، نہیں تھامو گے، نہیں ساتھ ملو گے، نہیں تائید کرو گے، آئے میں قیامت کے دن سرخرو ہو جاؤں گا، میں نے تمہارے دروازے پر اپنے پلاٹوں کے لیے نہیں، اپنی جائیداد کے لیے نہیں، اپنی دولت کے لیے نہیں، عائشہ کے دوپٹے کے لیے، صحابہ کی عزت کے لیے، تمہارے گریبانوں پہ، تمہارے دروازوں پہ دستک دی۔ آج سے 8 مہینے پہلے پاکستان کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ سپاہ صحابہ پر پابندی لگائی، آپ کو شاید یاد ہو اخبارات میں آیا تھا یا نہیں کہ سپاہ صحابہ پر پابندی لگائی جائے، بلکہ لگ جائے گی پابندی، مجھے پنجا پاکستان کی وفاقی حکومت کے کئی ایجنسیوں نے بتا دیا تھا کہ 3 روز کے بعد پابندی لگ رہی، تو جب ہمیں پتہ چلا پابندی لگ رہی، میں نے پریس کانفرنس کی کہ پابندی کے بعد 10 گنا زیادہ ہم کام کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور یہ بیان بھی اخباروں میں چھپا، حکومت کو بھی پہنچا، اور اس کے بعد ہم نے نئے دفتر بنانے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا، سپاہ صحابہ کا نام تبدیل کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا تھا، جو نیا پرچم ہوگا اس کا بھی فیصلہ کر لیا تھا، ہماری ساری قیادت جیل میں چلی جائے تو نئی قیادت اور نئے ابابیل کہاں سے آئیں گے، ان کا بھی نام تجویز ہو گیا تھا، سارے فیصلے ہم نے کر لیے 3 دن میں اللہ کی قدرت، لیکن وہ جو میٹنگ ہوئی نا آخر میں، وزیر اعظم نے بلائی چاروں وزرائے اعلیٰ میں 3 وزرائے اعلیٰ، 2 وزرائے اعلیٰ ہمارے مخالف، ایک تو مر گیا، ایک جنگ میں سیاسی موت مر گیا، ایک کراچی میں چل گیا، ایک جنگ میں سیاسی موت مر گیا، انہوں نے کہا جی ضرور پابندی لگاؤ، اے لڑی دیتی جانے لاگو پابندی، اور یہ دیکھو خیر ایک بڑے افسر نے اس میٹنگ میں کہا کہ اگر سپاہ صحابہ پر پابندی لگی تو 2 خطرے ہیں، ایک خطرہ یہ ہے کہ جتنے لوگ آج پاکستان میں سپاہ صحابہ کے سنیوں میں مخالف ہیں اگر پابندی لگی تو یہ بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے، ایک بھی خطرہ
پاکستان،
اور دوسرا خطرہ یہ ہے کہ اگر ان پر پابندی لگی تو پوری دنیا کے مسلمان ان کے حق میں آواز اٹھائیں، تو اس سیلاب میں نواز شریف کی حکومت بہ جائے گی، جب یہ بات ہوئی تو ان کی آنکھیں کھلی، انہوں نے کہا پھر کیا کریں، تو فیصلہ یہ ہوا کہ شیعہ سنیوں کو ایک جگہ پر بٹھا کر پوچھا جائے سپاہ صحابہ والوں سے کہ تم ان کو کافر کیوں کہتے ہو، اب دیکھو نا ہماری روایت تو یہ تھی کہ ہم تو شیعہ کے ساتھ نہیں بیٹھتے، لیکن اگلے 3-4 دن گزرے تو وزیر اعظم کا خط ہمارے پاس آ گیا، میرے پاس، کہ آپ کو لاہور گورنر ہاؤس 28 ستمبر کو حکومت نے بلایا، آپ آئیں وہاں شیعہ بھی ہوں گے صادق نقوی بھی ہو، ہم نے کہا یہ روز روز موقع نہیں آتا چلنا چاہیے، اگر ہم نہ گئے تو شیعہ کہیں گے اگر سچے ہوتے تو ضرور آتے، ہم نے اپنی روایت ہی بدل دی کہ چلو ٹھیک ہے حکومت کے بلانے پر جانا چاہیے، تو وہاں تقریباً 250 سے زیادہ علماء پاکستان کی تمام جماعتوں کے بڑے بڑے مشائخ اکابر بریلوی دیوبندی آل حدیث اور کئی شیعہ مولوی تھے، ہم نے سوچا کہ صادق نقوی آئے گا لیکن وہاں وہ نہیں آئے، تو وہاں مولانا ضیاء القاسمی صاحب نے مطالبہ کیا
کہ صحابہ کے مستحق کے لیے سزائے موت دی جائے, تو یہ ان کے لیے ایک نئی بات تھی. تو ہم نے کہا کہ صحابہ کی گستاخی اصل میں رسول اللہ کی گستاخی, تو نبی کی گستاخی پر سزائے موت تھا تو صحابہ کی گستاخی پر سزائے موت. تو وہاں ایک شیعہ تھا, اس نے کہا کہ مجھے منظور ہے, باقی کئی لوگوں نے سب نے منظور کر لیا, تو شیعہ نے کہا مجھے بھی منظور. اس کو نہیں پتا تھا کہ زبانی طور پر تو تقیہ چل سکتا ہے, تحریر میں نہیں چل سکتا, وہ تو تحریری فیصلہ ہونا, وہ بات ہو گئی. لیکن وہاں ایک شیعہ نے یہ کہا کہ ہمارا سپاہ صحابہ سے کوئی اختلاف نہیں, سپاہ صحابہ بلا جواز ہمیں برا کہتی ہے, ہم ابو بکر عمر عثمان کو مانتے ہیں, صحابہ کو مانتے ہیں, اور ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں, یہ بلا جواز ہمیں کہا. میں نے کہا وزیر اعظم صاحب انہوں نے غلط بیانی کی, ہم نے تو آپ کو یہ بتانا تھا کہ ہم ان کو کافر کیوں کہتے ہیں, انہوں نے کہا جی ہمیں خام خواہ کافر کہتے. میں نے اسی وقت کھڑے ہو کر جب بات شروع کی تو وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا. میں نے کہا میرا وقت تو ابھی شروع ہوا ہے, ختم کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی ٹائم ہو گیا نماز کا. میں نے کہا نماز بعد میں پڑھیں گے, پہلے یہ بات ہوگی, یہ روز روز بات نہیں ہو. انہوں نے کہا اچھا اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں. میں کھڑا ہوا تو میں نے وزیر اعظم کے سامنے خمینی کی کتاب کشف اسرار دی. میں نے کہا یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب کشف اسرار, اس کتاب کے 119 صفحے پر خمینی نے لکھا کہ عمر اصلی کافر تھا. وزیر اعظم کے سامنے جب ہم نے وہ کتاب پیش کی تو وہ شیعہ جو بیٹھے تھے ان کو صاف سن گیا. ایک شیعہ پیچھے بیٹھا تھا, کہنے لگا امام کی توہین برداشت نہیں ہوگی. تو مولانا تقی عثمانی انہوں نے اس شیعہ سے کہا کہ عمر کی توہین بھی برداشت نہیں ہوگی. میرے بھائیو جب وہ کتاب ختم ہوئی تو ایک آدمی نے کہا یہ تو ایران کی کتاب ہے, ایران کو کیسے روکیں؟ میں نے کہا پاکستان کی کتاب دکھاؤں؟ یہ میرے ہاتھ میں تحفہ حنفیہ ہے, یہ خمینی, یہ نواز شریف صاحب کی کوٹھی سے دو فرلانگ کے فاصلے پر جامعہ المنتظر سے چھپی ہے, غلام حسین نجفی ملعون نے لکھی ہے, اور اس کتاب کے 250 صفحے پر غلام حسین نجفی ملعون نے ایسی غلاظت پکی ہے کہ دنیا کا کوئی آدمی کسی بڑے سے بڑے دشمن کے بارے میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا. اس ملعون نے کہا کہ ابو بکر عمر عثمان کا نام آدمی اپنی شرمگاہ پر لکھے اور اس کے بعد اپنی بیوی کے پاس جائے, العیاذ باللہ, یہ بہت بڑا اجر. جب میں نے یہ عبارت پیش کی سارے مجمع کی چیخیں نکل گئیں. مولانا عبدالصفار کامیابی ہو پڑے, انہوں نے کہا اس بدماش کو میں جہنم رسید کروں گا. ایک آدمی نے کہا شاید یہ انڈیا والوں نے چھاپی ہو. میں نے کہا ابھی دو فرلانگ کے فاصلے پر, چار فرلانگ کے فاصلے پر نجفی کا مکان ہے, اگر یہ کتاب وہاں سے نہ ملے اسی جگہ پر مجھے گولی مارے. وزیر اعظم جو ہمیں کہتے تھے کہ تم تشدد کرتے ہو, تم زیادتی کرتے ہو, تم شیعہ کے خلاف قوم خواہ نفرت پھیلاتے ہو, جب میں نے یہ کتابیں وزیر اعظم کے سامنے پیش کی پوری حکومت وہاں موجود تھی. تو اس کے بعد وزیر اعظم نے کہا یہ سنجیدہ مسئلہ ہے, اس کے لیے کمیٹی بنائی جائے. چنانچہ مولانا عبدالستار خانیازی کی نگرانی میں ایک فرقہ وریت کے خاتمے کی کمیٹی بنائی گئی, جس کا پہلا اجلاس 30 جنوری 1992 کو اسلام آباد میں ہوا, اور اس اجلاس میں 40 ارکان منتخب تھے بریلوی دیوبندی صالح علی, اور وہاں شیعہ کی وہ تمام کتابیں جو میرے ذمہ لگائی گئی تھیں میں نے وہاں اس کمیٹی میں لے جا کر پیش کی, اور وہ کتابیں 350 کتابیں تھیں, جن میں سے 110 کتابیں ان 10 سالوں میں چھپی ہیں. 110 کتابوں کے سارے بنڈل صندوق بھر کے اتمام حجت کے لیے جب وزارت مذہبی امور کے دفتر میں ہم نے پیش کیے تو لوگ حیران ہو گئے. ایک شیعہ بیٹھا تھا, اس نے کہا ہمیں تو ان کتابوں کا پتہ نہیں. تو میں نے کہا یہ کتاب تمہارے استاد کی ہے, تمہارے استاد کا نام غلام حسین نقوی ہے, فلاں جگہ سے چھپی ہے, ساری کتابیں ہم نے پیش کی. تو اس پوری مجلس نے ہمارے مطالبے کو تسلیم کیا. 30 جنوری 1992 میں مولانا عبدالستار خانیازی کی موجودگی میں فیصلہ ہوا کہ آج کے بعد جو صحابہ کی گستاخی کرے گا اس کو سزائے موت دی جائے گی. یہ سفارش پاس کر کے انہوں نے وزیر اعظم کو بھیج, اور ہمارا مطالبہ اب سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم نے میٹنگ بلائی, ہمیں پوچھا کہ تم شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ ہم چاہتے یہ تھے کہ وہاں پر غلام حسین نقوی آتا, وہاں پر ساجد نقوی آتا, آنا چاہیے تھا یا نہیں آنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ لیکن احمد پور کے شیعہ تمہارا لیڈر اگر سچا ہوتا تو ہمارا مقابلے میں آتا. وزیر اعظم کی میٹنگ میں ساجد نقوی نہیں آیا, عبدالستار خانیازی کی میٹنگ میں ساجد نقوی نہیں آیا. جنگ فورم میں مباحثہ ہوا,
کہ شیعہ کو کافر کیوں کہا جاتا ہے. ہم قافلے میں گئے, ساجد نقوی نہیں آیا. پاکستان فورم میں ساجد نقوی کو بلایا گیا, مجھے بھی بلایا گیا, نہیں آیا. ساجد نقوی تم سچے ہوتے وزیر اعظم کے سامنے ہمارا سامنا کرتے, نیازی کی میٹنگ میں ہمارا مقابلہ کرتے, چند فورم میں آتے, پاکستان فورم میں آتے, اور چار جگہوں پر تم نہیں آئے ہو. آج میں پھر تمہیں چیلنج کرتا ہوں, آؤ. اگر تم سچے ہو سپریم کورٹ کے ججوں کا اجلاس بلاؤ, ہائی کورٹ کے ججوں کا اجلاس بلاؤ, مجھے ملزم کی حیثیت میں عدالت میں کھڑا کرو اور پوچھو کہ تم ہمیں کافر کیوں کہتے ہو. اگر تمہاری کتابوں سے میں تمہیں کافر ثابت نہ کر سکوں, اسی عدالت میں مجھے گولی مار دو. اور اگر میں نے تمہیں کافر ثابت کر دیا تو پھر ایران کا خمینی قبر سے بھی نکل کر آ جائے, ہمیں ہمارے موقف سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے. میرے بھائیوں, میرا موقف صحیح ہے یا نہیں؟ شیعہ کو ہمارے مقابلے میں آنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ اگر شیعہ سچے ہوتے تو مقابلے میں آتے یا نہ آتے؟ اسلام آباد میں بی بی سی اور وائس آف امریکہ کے نمائندوں نے چار دن پہلے کیفیٹیریا کی پریس کانفرنس میں مولانا آزم طارق پر مجھ سے سوال کیا کہ سپاہی صحابہ دہشت گردوں کی جماعت ہے. میں نے کہا جناب آپ نے ایران کا ریڈیو سنا ہے, آپ ہماری بات بھی سنیں. آپ نے ایران کا پروپیگنڈا سنا ہے, آپ ہماری بات بھی سنیں. میں نے کہا مجھے بتاؤ, اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کو ہمیشہ دہشت گرد کہا گیا, روس کی طرف سے افغان مجاہدین کو دہشت گرد کہا گیا, مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کو انڈیا نے دہشت گرد کہا, اس لیے کہ دنیا میں جو بھی حریت فکر اور اپنے حقوق کی جنگیں لڑنے والی جماعتیں ہوتی ہیں ان کو سامراج اور ظالم ہمیشہ دہشت گرد کہتے رہے ہیں. ہم سنی حقوق کے پاس پا ہیں, سنیت کے لیے لڑ رہے ہیں, سنی کو حقوق دلانا چاہتے ہیں, صحابہ کی آئینی حیثیت اسمبلی سے مروانا چاہتے ہیں. اس جگہ پر کئی دوسرے نمائندے بھی تھے, انہوں نے کہا پہلی مرتبہ سپاہ صحابہ کا موقف سمجھ میں آیا. میں نے کہا میں دہشت گرد ہوتا, ایک لاکھ آدمی سنگ میں ہمیں ووٹ کبھی نہ دیتے, ہم اسمبلی میں نہ آتے, ہم پاکستان کے کتابیں لکھنے والے شیعہ کو خود گولی سے اڑا دیتے. ہم نے تشدد کا راستہ نہیں اپنایا, ہم نے سیاسی اور تخریب کاری کا راستہ نہیں اپنایا, بلکہ ہم نے الیکشن لڑا ہے. ہم آئینی طریقے سے اسمبلی میں صحابہ کی عزت کا پرچم بلند کرنا چاہتے ہیں, اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس موقف سے روک نہیں سکتی. مسلمانوں, سپاہی صحابہ کا موقف سمجھ میں آیا ہے؟ آیا نہیں آیا؟ آ گیا. جن کو موقف ہمارا سمجھ میں آیا ہاتھ کھڑا کریں. آپ کو معلوم ہوا کہ ہمارا موقف کیا ہے؟ شیعہ نے صحابہ کو کافر لکھا, ہمارا فرض ہے یا نہیں کہ ان کے خلاف آواز بلند کریں؟ ہے ہمارا موقف؟ ہمارا موقف صحیح ہے؟ ہمیں اپنے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہمیں صحابہ کی عزت کے لیے لڑنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ اپنے کھالوں کے لیے لڑتے ہیں, بال صفائی کے لیے لڑتے ہیں, کالج کے لڑکے کرسیوں کے لیے لڑتے ہیں, تو کیا کرتے ہو؟ بیٹھ جاؤ اپنی جگہ پر, کوئی نہیں اپنی جگہ سے ہلے گا, بیٹھ جائیں. کیا ہوگا؟ بیٹھ جائیں. کیا ہوگا؟ ایک منٹ میں سب لوگ بیٹھ. کیا ہوا؟ میرے بھائیوں, آپ اپنے اپنے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں, لڑتے ہو یا نہیں؟ کالج کے لڑکے بسوں میں لڑتے ہیں, کرائے کے لیے لڑتے ہیں, سکول ماسٹر تنخواہیں کم ہو تو تب لڑتے ہیں, اور کلرک ہڑتال کرتے ہیں, اپنے اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں. لیکن سپاہی صحابہ تو ابو بکر کی عزت کے لیے لڑتے ہیں, صحابہ کی ناموس کے لیے لڑتے ہیں. آپ کو سارے کام چھوڑ کر سپاہی صحابہ کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہم نے سرکاری اداروں میں پاکستان سنی امپلائیز کا فورم قائم کیا, آپ سرکاری ملازم اس میں شامل ہوں گے؟ بلند آواز. سپاہی صحابہ اسٹوڈنٹس میں شامل ہوں گے؟ سپاہی صحابہ کا وکلاء کا فورم ہم نے قائم کیا, وکلاء اس میں شامل ہوں گے؟ سکول ٹیچروں اور پروفیسروں کے لیے پاکستان سنی اساتذہ کے نام سے ہم نے ایک علیحدہ فورم قائم کیا, آپ اس میں شامل ہوں گے؟ اپنے اپنے حلقے میں یونٹ بناؤ گے, اپنے اپنے حلقے میں پرچم لہراؤ گے, اپنی اپنی بستیوں میں سپاہی صحابہ کے پرچم لہراؤ گے؟ جو یونٹ بنائیں گے اور پرچم لہرائیں گے ذرا ہاتھ تو کھڑا کر کے دکھا. میرے بھائیوں, سپاہی صحابہ کی تحریک دینی تحریک, مذہبی تحریک, یہ کرسی کی تحریک نہیں, یہ اپنے مفاد کی تحریک نہیں, اپنی ذات کی تحریک نہیں, یہ مذہبی پلیٹ فارم, یہ مذہبی قوت, یہ دینی تحریک ہے, یہ رسول اللہ کی عزت کی تحریک ہے, یہ صحابہ کی ناموس کی تحریک ہے, یہ پیغمبر کے غلاموں کی تحریک ہے, یہ رسول اللہ کی ازواج کی عزت کی تحریک ہے. میں آپ کے دروازے پر, آپ کے شہر میں آ کر سپاہی صحابہ کے لیے اپیل کر رہا ہوں کہ بریلویوں, دیوبندی اہل حدیث ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر سپاہ صحابہ کا ساتھ دیں. اس وقت سپاہ صحابہ پاکستان کی وہ جماعت ہے جو اتحاد امت کی سب سے بڑی علامت ہے کہ جس جماعت میں پاکستان کے تمام سنی اختلافات کے باوجود اس جماعت میں شامل ہیں. یہ جماعت اس ملک میں سنی انقلاب برپا کرنا چاہتی ہے. اگر ایران کے اندر 65% شیعہ آبادی کے لیے ایران میں اسنا عشری فقائی آ سکتی ہے تو پاکستان میں 97% سنیوں کے لیے سنی انقلاب اور سنی پبلک لا کیوں نہیں آ سکتا. اگر ایران کے اندر ایران میں یہ قانون پاس ہو سکتا ہے کہ کوئی سنی بلدیہ کا چیئرمین نہیں بن سکتا, بلدیہ کا ممبر نہیں بن سکتا اور کوئی سنی پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا. یہ قانون ایران میں موجود ہے لیکن پاکستان میں ہر گلی میں امام باڑا, ہر شہر میں امام باڑا, ہر کلیدی عہدے پر شیعہ اور سنی کا بچہ ایس اے پاس ہو ریڑی لگائے, سنی کا بچہ بی اے پاس ہو چپراسی بنے, شیعہ کا بچہ ایس اے پاس ہو تحصیلدار بن جائے, اے ایس آئی بن جائے, اس بدماشی کو سپاہی صحابہ ختم کر کے رہے. حکمرانوں تم نے اپنے وعدے فراموش کر دیے. میاں نواز شریف جس وعدے پہ حکومت میں آئے تھے وہ وعدہ پورا نہیں کر سکے. وعدہ کیا تھا کہ شریعت بل منظور ہوگا, محمد کی شریعت آئے گی. آئی ہے شریعت؟ آئی ہے. نہ کسی کو روزگار ملا, نہ رسول اللہ کی شریعت آئی. سپاہی صحابہ اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر بھی سنی حقوق کی جنگ لڑتی رہے گی. لڑنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ ہمارا ساتھ دو گے, سپاہی صحابہ میں شامل ہوو گے, دفاتر بناؤ گے, سپاہی صحابہ کے لیے کام کرو گے. تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا, میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو, بس اپنے گھر کا خیال رکھنا. واخر دعوانا الحمدللہ.